الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ظاہری بنایا ہے اور دوسرا روحانی اور باطنی نظام پیدا فرمایا ہے. دنیا کے اندر ظاہر سامنے ہے اور باطن روح کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ در پردہ ہے. دنیا میں تمام قیمتی اور بیش بہا چیزیں وہ در پردہ رہتی، روح در پردہ ہے، جسم سامنے. فصلیں، سبزیاں، پھل، فروٹ، گاڑیاں، ریل گاڑی، ہیلی کاپٹر، جہاز، پیٹرول، ڈیزل، بینک، یہ سب سامنے ہیں. خزائن، جائیداد، ٹیکنالوجی، وہ صلاحیت، وہ سائنسی قوت جو ان کو کار فرما رکھتی ہے، وہ در پردہ ہے. آنکھ دیکھتی ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت در پردہ ہے. کان سنتے ہیں، لیکن سننے کی صلاحیت پوشیدہ ہے. ہاتھ پیر متحرک ہے، لیکن تحرک اور تحریک روح کا تابع ہے، اور اس کو انسانی قدروں سے اور صلاحیتوں سے مخفی رکھا ہے. مقصود وہ درپردہ صلاحیت ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ظاہر جسم کو بنایا. دیکھیے، ایک جیسی ادویہ ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ نزلے کی دوا ہے، یہ پیٹ کے درد کی دوا ہے، یہ بلڈ پریشر کی ہے، یہ شوگر کی ہے، یہ حرکت قلب کو معتدل رکھنے کے لیے. یہ صلاحیتوں کی تقسیم ہے. ایک ہی کمپنی تمام دوائیاں بنا رہی ہے، لیکن وہاں صلاحیتیں منقسم کی گئی ہے، اور صلاحیتوں کے جاننے کے لیے اور ان کے استعمال کرنے کے لیے افراد بھی علیحدہ ہے. وہ کیپسول یا وہ ڈرپ یا وہ انجیکشن یا وہ سرجری وہ مقصود نہیں ہے. مقصود اس کے بعد صحت ہے، آرام ہے، شفا ہے، تسکین ہے، تطمین ہے. اسے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، جب وہ چاہے تو اس سبب کو مؤثر بنائے، اور جب وہ چاہے تو اسباب بہت ہو لیکن نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے علماء کہتے ہیں اسباب زیادہ طاقتور نہیں ہے، مسبب اصل طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے، اور وہ اللہ عظیم بزرگ برتر کی مقتدر ذات ہے جل وعلا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا متمول اور صاحب نصاب زکات دیتے ہیں، یا ہر عاقل بالغ مسلم پر سال میں ایک مہینے کے رمضان شریف کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، یا ایک عاقل مسلم بالغ متمول جو زاد راہ کا سخت رکھتا ہو اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض فرمایا گیا ہے. یہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ شہادتین کا عملی شکل ہے. اس لیے ان اعمال کا تعلق مومن سے ہے, غیر مسلم پر یہ فروع فرض ہی نہیں ہے. کسی کافر کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھے, آپ مستحق کو زکات دے یا رمضان شریف کا مہینہ ہے روزہ رکھے, بلکہ کافر کا داخلہ ہی حرمین شریف میں بند ہے. ایمان لے آئے تو نماز فرض ہو جائے گی, زکات دینے کی اجازت ہوگی اور لینے کی بھی, روزہ رکھا جائے گا اور بہترین عبادت ہوگا. حج ایک بہترین اصلاح ہے جسم روح کا, اس کی اجازت اس کو مل جائے گی, بلکہ اس پر لازم ہو جائے گا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, مسلمانوں کو حج بیت اللہ بجا لانا ہوگا. قطعی فریضہ, یقینی فریضہ لاگو ہوگا, لیکن ایمان کے بعد. بغیر ایمان کے کسی نے نماز پڑھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کا وہ نماز ہے ہی نہیں, وہ تو نماز کی توہین ہے. زکات فرض ہی نہیں ہوئے تو ادا کیا ہوگی, اور روزے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور حج کے لیے جانا ہی اس کا جرم عظیم ہے. جواہر لال بتاؤ زندگی بھر اسی آرمان میں تھا کہ میں کسی طرح کعبہ دیکھ لوں, لیکن علماء دین نے ان کو کہا کہ اس کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے, یہ عبادت خالص مسلمانوں کے لیے. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے, رب العالمین ہے. انہوں نے کہا اللہ کی بہت مسجدیں ہیں, دہلی جاؤ مسجدیں, دیوبند کی مساجد ہے, ہر شہر ہر قدم پر اللہ کے عبادت خانے موجود ہیں, وہاں پہنچے اور اپنی تسلی کرائے. دوسری مساجد میں غیر مسلم جا سکتے یا نہیں, امام اعظم کے ہاں اجازت ہے ظاہری طہارت کر کے, کپڑے وپڑے جسم پاک کر کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائے. امام اعظم کہتے ہیں کہ داخل نہ ہونا یہ حرمین کی خصوصیت. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ مشرک یہاں پر آئندہ نہیں آئیں گے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نس قطعی کے ساتھ حرمین شریفین میں کافر کا داخلہ بند کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ بقیہ دنیا کے عالم میں اور مساجد میں کسی خاص عذر سے کہ مسلمان محسوس کرے کہ اس میں کچھ فائدہ ہے, تبلیغ کا, موعظت کا, بعض ایسے خطباء اور اسلام کے عظیم ستون گزرے عمائد دین کہ ان کے واعظ بغیر مسلم بھی بیٹھتے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی بہت تاریخی واعظ ہوتا تھا, اور صبح سے دہلی کے بازار بلاک ہو جاتے تھے, شاہ صاحب جہاں واعظ فرماتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچتے تھے. شاہ عبدالعزیز کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ شاید ہندوستان پر اگر حضرت مولانا انور شاہ نہ ہوتے بعد میں 100 سال بعد تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہندوستان میں ان جیسے عالم نہیں آئے. تو یہ کہ دنیا میں علماء بہت ہوتے ہیں لیکن عوامی خطاب کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. شاہ عبدالعزیز اس میں بھی بہت بڑے امام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بڑے علوم دیے تھے. دو گویے تھے وہ آپس میں ساز و سر میں لڑ پڑے. ایک نے کہا میں اعلیٰ طریقے سے گاتا ہوں, وہ دوسرے نے کہا میں عمدہ گاتا ہوں. تو آپس میں کہا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کہا شاہ عبدالعزیز ہے. وہ موسیقار بھی مانتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز لاساگی عالم. چنانچہ شاہ صاحب سے وقت لے لیا کہ ہماری کوئی مشکل ہے ہم پیش ہونا. اچھا شاہ صاحب نے سمجھا ہوگا کوئی تعویذ وظیفہ نمازی بننے کا کچھ پوچھ رہے ہوں گے. حضرت نے کہا بہت اچھا آ جاؤ. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی موسیقار ہوں اور یہ بھی موسیقار ہے اور ہم دونوں گانے گاتے ہیں. ہمارا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ کون اچھا گاتا ہے. فیصلہ آپ پر ہوا ہے. شاہ صاحب نے ایک کو کہا کہ آپ اپنے جو خاص سر ہے آپ کا پورا زور لگا کے گا لو. اس نے گا لیا. پھر دوسرے کو کہا تو اپنا گانا گا. اس نے بھی گا لیا. شاہ صاحب نے کاغذ پر اس کا بھی لکھا تھا اور اس کا بھی لکھا تھا اور اس کے بعد ان کو ایک کو اول اور دوسرے کو دوم کر دیا. انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے موسیقی کا فن کھول دیا کہ اس میں آواز کی لہریں بنتی ہیں. اس کی لہریں اتنی ہیں اس کی آواز ٹوٹ رہی ہے منتشر ہے اور آپ کی لہریں کم ہے آواز صاف ستھری ہے اس میں جھٹکا ہجوم نہیں ہے. وہ حیران رہ گئے. علم موسیقی کے بھی انتہائی ماہر تھے علوم کے کمال کی وجہ سے. ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے اس میں سب موسیقی ہے. اس کا نام ہے کتاب الاغانی 20 جلدوں میں. ایک ہندو یاتری تھا وہ معتزمی کا بہت ماہر تھا. شاہ صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ کئی دریا کے کنارے گئے تھے. گرمی کا موسم تھا ٹھنڈی ہوا خوری کے لیے اور وہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا. اس نے کہا سنا ہے شاہ صاحب آپ ہر چیز کے امام ہیں. شاہ صاحب نے کہا آپ لوگ ہی کہتے ہیں ہم سے کمزور ناتوان قسم کے بندے ہیں. اپنے مذہب کی جو روشنی اللہ نے دی ہے وہ اپنے مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں. اس نے کہا اور مذاہب بھی آپ پر فخر کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا یہ اسلام کا معجزہ ہے. نے کہا یہ جو میرا فن ہے وہ تزنی اس میں بھی کمال ہے. شاہ صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کہ نکل آئے. تو اس نے غوطہ مارا اور 10-15 منٹ پانی میں رہا اور پھر پایا رہا ہے. شاہ صاحب نے کہا اس سے زیادہ دیر لگائے نہیں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا. شاہ صاحب جب پوٹے پان کے اور پانی میں غوطہ لگایا اور اس سے ڈبل وقت گزار کے پایا رہا ہے. وہ بھی گرویدہ ہو گیا پیر پکڑ کے پکڑا ذرا. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کا معجزہ بنایا ہے. تو ایک دن جمعہ کا واز شروع کیا تھا اور یہ موضوع تھا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین میں افضل ہے. آدم علیہ السلام سے اتنا افضل ہے اس وجود سے اس دلیل سے. نوح علیہ السلام سے شیش سے جرجیس سے ادریس سے ابراہیم علیہ السلام سے حضرت صالح سے حضرت حود سے طبقہ بطبقہ تمام معروفین انبیاء کا نام لیتے تھے ان کے معجزات ذکر کرتے تھے، اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے معجزات بیان فرماتے تھے جو واقعی عجیب ہوتے تھے، اور وہ ہے بھی بڑے. جس وقت اس موضوع پر آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ افضل ہیں، اور ان وجوہات سے اللہ نے آپ کو برتری عطا فرمائی، افضلیت عطا فرمائی، تو چونکہ عیسائی دور بھی شروع ہو رہا تھا اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد جگہ جگہ ایسٹ کمپنی کے بہانے قبضہ کر رہے تھے، اور ظاہر انہوں نے علماء کو بھی کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ ہمارے وزیر اعلی نے بھی صوبہ سندھ میں اچھائی کا فیصلہ کر لیا، اس کو خیال آیا کہ میں وزیر اعلی ہوں، اور اس نے کہا کہ واقعی یہاں امن ہونا چاہیے. دوسری مرتبہ وزیر اعلی بنا ہے، اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ وزیر اعلی ہوتا کون ہے، اس کے ذمہ کیا کام ہے. اب اس کو زندگی بھر میں ایک کام خیال آیا کہ بھئی مدرسے اور نہیں بننا چاہیے، شابش کوئی لعنت چپا گشی اور چت کرا ہوتی. وزیر اعلی نے ٹوپ ٹکا لو، کوئی مردوں والا غیرتی لوگوں کا کام کرو، کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ آدمی کہے کہ اپنی ذمہ داری جانتا ہے. مدرسے نہ آپ نے بنائے اور نہ آپ کے اختیار میں ہے. مسجد اور مدرسہ ایک چیز ہے، وہاں درس دیا جاتا ہے اور یہاں عمل کیا جاتا ہے. وہ علوم کا معدن ہے اور یہ اعمال کا معبد ہے اور عظیم درسگاہ ہے. مدرسے کے نتیجے میں مسجدیں بنی ہیں اور مسجدوں کے نتیجے میں مدارس قائم ہوئے. جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے، جیسے اصل روح ہے اور جسم کے ذریعے کار فرمائے، اس طرح اصل علم ہے لیکن اعمال کے ذریعے دیکھنے میں آ رہا. ایک عالم عالم کی حیثیت سے آپ بھی پہچان سکتے ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کا استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، یہ تفسیر کا استاد ہے، شیخ التفسیر ہے، ان کو فتوے میں دسترس ہے، مفتی ہے. یہ علوم اور اس کے معادن اور وجوہ علل جانتے ہیں، فقی ہے، تب جا کر کے آپ کے پلے کچھ پڑے گا. اگر بصورت آدمی انسان بودے احمد ابو جہل ہم یکساں بودے، مولانا روم فرماتے ہیں. تو یہ بات بڑی اچھی ہے کہ وزیر اعلی صاحب کو خیال آیا کہ بھئی یہاں امن تبھی قائم ہوگا کہ اور مدرسے نہ بنے، یہ جو بنے ہیں یہی کافی ہے. ٹھیک بات ہے، ان کی آپ نگرانی کرے، حفاظت کرے، تو اور خود بخود ہی بنیں گے. وہ کہتے ہیں ہندوستان میں قحط سالی پڑ گئی تھی اور پھر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ تمام ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے، اور طول اور عرض میں ان کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. تو ہندوستانی گورنمنٹ بہت پریشان تھی اس قحط سالی کی وجہ سے. وائسرائے آیا اور اس نے ہندوستان کی زبون حالی کو دیکھنا چاہا، اور اس نے کہا میں ایک ایسا نسخہ کیمیا پیش کروں گا جو میرے بعد سندھ کا جو وزیر اعلی آئے گا اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ قابل ہوگا. اس کی عقل جو ہے نا اگر بڑھ جائے نا تو کوئی بیوقوف رہے گا ہی نہیں، اور اس کی بیداری بڑھ جائے تو کوئی غافل نہیں رہے گا. تو بہت بڑے حال میں اس کے لیے انتظام کیا گیا کہ وہ برطانیہ سے کیمیا کا نسخہ لائے ہیں ہندوستان کے قحط کو دور کرنے کے لیے. تو لوڈ اسپیکر لگائے گئے اور بجلی کا نظام سیٹ کیا گیا. اور ظاہر ہے وائسرائے کا بیان ہے، تمام گورنرز اور تمام اہم مہم لوگ اور طبقاتی لوگ اور قوم قبیلوں کے سربراہان و عمائے دین سلطنت اور سب جمع تھے، جہان جمع تھا. وائسرائے صاحب کے لیے لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کیا گیا. پھر یہ تسلی ہو گئی کہ بہترین آواز ہے، بڑی دور تک جائے گی، اور ان سے درخواست کی گئی کہ ماں بدولت آپ تشریف لائے اور آپ وہ آخری خطاب کرے جس کے بعد لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے، سب کو روٹی مل جائے، سب کا پیٹ بھر جائے اور ہندوستان کی جو کمزور حالت خاد سالی ہے یا آباد سالی میں تبدیل ہو جائے، تاریخ میں لکھا ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں بارش ہے، اتنے سال سے نہیں ہوئی، گندم پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، باجرہ بھی نہیں ہے، مکئی اور جوار بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ چھوڑے روٹی سالوں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگ صبح و شام بسکٹ کھائے، ڈبل روٹی کھائے، کیک کھائے. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ کئی لفافہ ہے بند زمین سے پیدا ہوگا، اس کا یہ پتہ نہیں کہ جو قوم روٹی کے لیے تڑپ رہی ہو ان کو بسکٹ کہاں سے کھائے. تو ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ اسی کیک کا آدمی ہمیں اللہ نے تحفے میں دیا ہے. عجب دور دیدم دنی پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی. ایسے لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا، اس کی جان نکال دی، اور صرف اس لیے کہ جی زرداری صاحب کہتے ہمارے بزرگوں میں سے. آپ کے بزرگوں میں سے ہے تو اپنی بزرگی کے تخت پر بٹھا لو. سن کو تو چاپو چوبند سے حتمند تمام امور کا لحاظ کرنے والا ایک ذمہ دار شخص چاہیے تھا، یہاں کے دہشت اور وحشت کے مقابلے میں ڈٹ جاتا اور بہترین قسم کی صلاحیتیں بروئے کار لا کے یہاں کے لوگوں کو امن دیتا. یہاں تو تمام لاشیں گر رہی ہے، کون سا طبقہ ہے جو محفوظ ہے، کون سا تاجر ہے اور معزز آدمی ہے جن کے طبقے میں اموات نہیں ہے، کون فرد ہے یہاں کا بس عمولی پولیس اور رینجر جو دوسروں کی حفاظت دینے کے لیے معمول ہے، ان کے کتنے آدمی تہہ تہہ کر لیے گئے. امن نام کی کسی چیز کا تصور بھی بحال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، تہذیب دے، اور ملک اور ملت اور اپنے صوبے اور باسیوں کے ساتھ امن قائم کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ اور اس کی توفیق اللہ ان کو دے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کمزور ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اعمالکم ہم مالکم، یہ کمزور اعمال جو ہے یہی عمال بنتے ہیں. عمال عامل کی جمع ہے، گورنر کو کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں، افسر کو کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے سلطنت کا اس کو کہتے ہیں. اور شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. نادر شاہ ایک بڑا ظالم گزرا ہے، تو فارسیان کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نے برائی کی وجہ سے نادر شاہ کی شکل اختیار کی. صورت اعمال ما صورت نادر گرفت، صرف وہ اکیلا نہیں ہے، زی آواز نیم اما بدا ذرا سرا، اور لوگ بھی ساتھ شریک ہیں. نماز نہ پڑھنے والے، زکات نہ دینے والے، روزے نہ رکھنے والے، حج میں دیر کرنے والے، فقراء و مساکین حاجات پوری نہ کرنے والے، حرام اور سود کھانے والے، اور تمام زبون حالی پیدا کرنے والے، دہشت گردوں کو تبکی دینے والے، انہیں سہارا دینے والے، وہ سب موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورت میں حکومت کے لیے بھی بڑی پیچیدگی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے بہت آسانی سے جو یہ بات کہی نا کہ مزید مدارس نہیں بننے دیں گے، یہ ذرا اس کو بہت مہنگا پڑے گا اور اس میں اس کو بہت ہی زیادہ پیچھے ہٹنا ہوگا، اور شاید تھوڑی بہت توفیق جو خدا نے خیر کی دی تھی انہی سلب ہو جائے گی. اور کسی شاعر نے کہا بھی ہے، اس عروج عارضی پر یہ غرور اور یہ تکبر یہ غرور، اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. اسی ارمان میں بہت دنیا گئی، بھام لیا، اس کے بعد دوسرا ہے، تیسرا ہے، مشورہ بھی بہت کروٹیں بدلتا تھا، ہر وقت اس کو سوزش لگی رہتی تھی. مدارس، مساجد، علماء، طلباء، شاعر، دین و ملت، یہ مسلمانوں کا مذہبی و دینی سرمایہ ہے. جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، اس طرح روح کے لیے ایمان و اسلام اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ چیز کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جو چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی بلکہ اللہ کے قہر اور عذاب کا سزاوار ہو جائے گا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی یہ تقریر فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوجود جس طرح جمیع انبیاء و مرسلین سے اعلیٰ و ارفع ہے اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح سے بھی افضل ہے اور آپ کی یہ جامعیت ہے, یہ آفاقیت ہے, یہ قرآن ہے جو قیامت تک محفوظ ہے, یہ سنت ہے جو جلیل القدر ہے, یہ اسلام ہے جو تمام طبقات کا ضامن ہے, یہ دین ہے جو عین فطرت ہے, یہ تعلیمات ہے جو ہر ایک کے تحمل کے مطابق ہے. تو ایک عیسائی پادری کھڑا ہو گیا اور اس نے شاہ صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر فوت ہوئے ہیں, ان کا جنازہ پڑا گیا اور وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبر میں رکھے گئے اور ان کی قبر ہے, آپ باقاعدہ حج اور عمرے کے موقع پر ان کی زیارت کرتے ہیں بڑا ثواب سمجھ کر, نیچے زمین میں. اور عیسیٰ مسیح مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نہ مرے ہیں اور نہ مارے گئے, ان پر ابھی موت نہیں. ان عیسیٰ لم یکت وہ حی, اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے, تو جو آسمانوں میں ہو وہ زمین والے سے تو بہتر ہو. تو اس نے چونکہ اس زمانے میں فارسی کا دور دورہ تھا, عام زبان مسلمان اور ہندو سکھ سب کی وہ فارسی تھی, اس نے فارسی میں کہا کہ کسی بمست کی عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاس کی این بزیر زمین دفن او بو جیسا ماس, اس شخص نے کہا کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمین میں دفن ہے اور وہ آسمانوں میں زندہ ہے. بگوش تمش کے طرح حجت قوی نباشد, میں اس کو کہتا ہوں تمہاری یہ دلیل چلے گی نہیں. خدا بر سر آبے و گو اور در دریاس, بلبلا پانی کے سطح پر اوپر تیرتا ہے اور موتی نیچے بیٹھا ہوتا ہے. حباب و بر سر آبی و گوہر در دریاس, اللہ تعالی نے دین کے تحفظ کے لیے جس طرح ایک ظاہری نظام بنایا ہے, اس ظاہری نظام کے پس پردہ ایک بہت بڑا نظام ہے, اور وہ نظام وہاں اپنے محامد کے معارف کے وہ مطلوب ہے. جس طرح نماز کے متعلق یہ قطعی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے, ایک مثال دیتا ہوں, اللہ اکبر وہاں سے شروع ہے, اس سے پہلے وضو طہارت کپڑوں کا بدن کا پاک ہونا, اس کے بعد ہاتھ جس طرح آپ باندھتے, اس پر بحث ہوئی ہے کہ ہاتھ باندھنے میں کون سی کیفیت مفروض ہے. ایک کیفیت غلام کی اپنے آقا کے سامنے, وہ دس بستہ کھڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ تواضع سے ہوتا ہے, اور ایک کیفیت عاشق کی معشوق کے سامنے ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور اجل صحابہ اور تابعین کہتے کہ اس میں مالک اور مملوک کا جو طرز ہے وہ محفوظ ہے, اس واسطے احناف فقہا, بلکہ امام ترمذی کے زمانے تک جمہور امت وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں, زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو ناف پر باندھے, لیکن مرد کی حیثیت سے اس سے اوپر لانے کی حاجت نہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, عورتوں کو کہا کہ آپ کم اٹھائیں, بہت کشف کھلنے کی عادت نہیں ہے, لیکن مردوں کو ان کو کہا گیا کہ آپ ہاتھ کانوں کے ایک سیدھ میں لے آئے. اور ایک ہی دفعہ اٹھانا کافی ہے نماز میں، کیونکہ آپ احکم الحاکمین رب العالمین مالک الملک کے حضور کھڑے ہیں، بہت زیادہ نقل و حرکت کی ضرورت نہیں. اب جن کی نظر اس پر تھی کہ جس عاشق معشوق کے سامنے ہو تو اس کو چھیڑ چھاڑ سے مزہ آتا ہے، تو وہ رکو جاتے وقت پھر یوں کرتا ہے، رکو سے سر اٹھا کے پھر یوں کرتا ہے، دو رکعت کے بعد پھر یوں کرتا ہے. عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب المیزان جلد اول صفحہ 181 پر یہ کیفیت متقابل پیش کی اور لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حالانکہ وہ خود شافعی المشرب ہے، ان کی نماز جو ہے یہ مملوک کی نماز ہے اور اعظم اور بڑوں کی نماز ہے، اس لیے اخیر تک سکون اس میں رہتا ہے. نہ زور سے آمین کہتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ دوسروں کی نماز جیسے صبیان و اطفال کی نماز ہے، ان کو مشغول رکھنا پڑے گا ورنہ وہ کہیں چکر میں لگ جائے گی. تو امام کے ساتھ فاتحہ شروع ہو گیا اور وہ کہے ولد علیم کے گئے تو شور تو ویسے اس نے کرنا تھا تو چلو کام میں لگا دیا گیا اس کو. احناف کی نماز اعظم کی نماز ہے، بلند پرواز لوگوں کی نماز ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین کے حضور جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں عظمت الوہیت ملحوظ رہتی ہے، اس میں فنائیت کی شان آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے ائمہ کے استاذ ابن المبارک یہ امام اعظم کے 50 نمبر پہ 40 نمبر پہ شاگرد ہے. اس نے کئی سے رفع دین سیکھ لیا تھا، نماز پڑھنے لگے اور رکو جاتے وقت اور پھر رکو سے سر اٹھاتے وقت امام صاحب نے کہا خیر تو ہے، اڑنے کا ارادہ ہے، اوپر جانا چاہتے ہو کیا؟ لا الہ الا اللہ. بزرگان دین کو ان کاموں پہ تعجب رہتا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو الضالین کے بعد زور سے آمین کہتے ہیں، لیکن جب امام اعظم کی مسجد جامع مسجد امام اعظم بغداد تشریف لائے اور اتفاق سے وہاں نماز پڑھنی پڑی، کہتے ہیں مغرب کی نماز تھی جو امام شافعی نے اپنے مختارات ترک کر لی اور اس نے امام کے پیچھے زور سے آمین نہیں کہا اور رفع دین نہیں کیا. کسی نے ان سے کہا کہ امام صاحب قریب میں مدفون ہے، ان کی مسجد ہے، یہاں پر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. استحیان لصاحب القبر، خطیب نے سند کے ساتھ تاریخ میں نقل کیا ہے اور محدثین نے بھی تائید کی. تو نماز جو پڑھی جاتی ہے، نماز میں الوہیت خداوندی کے سامنے اپنی ابدیت کا کمال مظاہرہ ہے. پہلے آدمی اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب تو نماز فرض ہوتی. اس کلمے کا ایک اختصار بنایا اور کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں الوہیت مکمل آ گئی، ہر طرح شرک کی نفی ہو گئی، اللہ سب سے بڑے. اور ہاتھ ایک اعتدال کے ساتھ کانوں تک اٹھا لو. اب ہاتھ باندھنے میں بہت باتیں ہو سکتی تھی، لیکن بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ چنگل اور انگوٹا بائیں ہاتھ کے کلائی پر لے آئے، تین انگلیاں چڑھا لے اور یہ لات ہاتھ لٹکائے نہیں، اس کے نیچے کرے. بس جو ابھی آپ نے ہاتھ باندھا یہ ہے نا سنت تحت سر رہا ہے، صحیح مقام پر ہاتھ باندھ دیا جائے. فقہ میں اتنی حفاظت ہے کہ کہتے یا قبلے کو دیکھو یا سجدے کی جگہ کو دیکھو، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور اتنی حفاظتی مسائل ہے کہ نیت باندھتے وقت آپ سر نہ جھکائے، فتاوی شام میں ہے یوں کرو طواف ہو عند تکبیر اللہ اکبر کے اس وقت سر جھکانا بری بات، لیکن جب نیت باندھ لے اور نماز شروع ہو جائے پھر اگر آپ کا سر لٹکتا ہے تو توازو ہے، خشیت و تقوا ہے. اب وقت ہے، وہ وقت نہیں تھا. ایسے نماز سے پہلے لوگ ہاتھ باندھ لیتے، ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی، صفحے بن گئی، وہ غریب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور لوگ ویسے کھڑے ہیں اور میں نے ہاتھ بھی باندھ لی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے سب شروع ہو جائے اور لوگ سجدے میں چلے جائیں. جیسے وہ مجانین سمجھے جائیں گے کہ ابھی سجدے کا وقت کہاں ہے. اس طرح نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لینا یہ بھی بےہودہ حرکت ہے, فضول فعل ہے, نہایت بدعت ہے. اس سے تو بتائے بولو پیچھے ہٹنا ضروری ہے. نماز سے پہلے جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ شروع نہیں ہے اس سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے, سیدھے لفظوں میں سب, اور اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. تو وہ پہلی سنت ارسال ہے. ہاتھ کھلے چھوڑنے کو فقہ اور حدیث میں ارسال کہتے ہیں اور ہاتھ باندھنے کو وضع کہتے ہیں. واو دعات عین وضع, وضع بعدما کبرا و احرما للصلاۃ و اما قبلها فیرسل یدیہ, ہاتھ کھلے چھوڑو. دو چیزوں سے دین کو اور مسائل کو نقصان پہنچ گیا. ایک لحاظ سے, ایک آدمی صف میں کڑا ہے, مہمان ہے, ہاتھ باندھا ہوا ہے, امام صاحب سمجھتے یار اس مہمان کو میں کیا ٹھوکوں, بس وہ بیٹھ گیا اس کے دل میں. یہ وقت تھا لحاظ نہ کرنے کا کہ نہیں ہاتھ کھلے چھوڑ دیں. اب لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں, دو دائیں سے فارغ ہو کے پھر بائیں ہاتھ سے, تو میں ان کو کہتا ہوں جب یہ بھی فارغ ہو جائے پھر ٹانگ سے شروع کرو. بھائی جب حدیث صریح موجود ہے ابوداؤد جلد اول صفحہ 210 پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے, تو آپ دائیں ہاتھ کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ جب فقہاء نے تسلیم کیا ہے تحتاوی المراکی صفحہ 172 صرف تسبیحات دائیں ہاتھ سے گننے, حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ تسبیحات کے لیے صرف دائیں ہاتھ استعمال ہوگا. مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363, تمام بڑی کتابیں تکمل مجمع بہار الانوار جلد 5 صفحہ 489, تسبیحات گننے کے لیے صرف دائیں ہاتھ ہوگا. کیا ضرورت غلط کام کرنے کی جو بہترین کام ہو سکتا ہے؟ معلوم نہیں تھا, اللہ معاف فرمائے. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ تسبیح کے دانوں پر جو ہم پڑھیں گے وہ بعد والی ہے, یہ جو نماز کے بعد تسبیحات ہے یہ صرف دائیں ہاتھ سے. ہن مستنطقات و مسئولات, ان انگلیوں سے پوروں سے پوچھا جائے گا تم سے تسبیح گنتے بھی یا نہیں, یہ دائیں ہاتھ ہے. یہ بائیں ہاتھ دوسرے کاموں کے لیے, پیشاب پخانے کے لیے, استنجا سکھانے کے لیے, جوتا اٹھانے کے لیے, یہ ان کاموں کے لیے نہیں. اس لیے دائیں بائیں پر سنت طریقہ ہے. ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ ہمارا دائیں ہاتھ ہے, اس کو عربی میں یمنا کہتے ہیں, اور یہ بائیں ہاتھ ہے اس کو یسرا کہتے ہیں, اس کو یمین بھی کہتے ہیں شمال بھی کہتے ہیں. تو قاعدہ یہ کہ ہم ہاتھ اس طرح باندھیں. دنیا میں کوئی نماز نہیں ہے جس میں ہاتھ ہم بائیں دائیں پر باندھیں. تو اس سے ہمیں اور رہنمائی مل گئی کہ جب اسلام میں نفل نماز ہو, سنت نماز ہو, چھوٹی نماز ہو, بڑی نماز ہو, اپنی نماز ہو, جماعت کی نماز ہو, مرد کی نماز ہو, عورت کی نماز ہو, سب کو دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا ہے, تو سب کے قمیض کے بٹن پٹیاں دائیں بائیں پر ہو. یہ تیری قمیض کب مسلمان ہوگی؟ اس کو یہ کلمہ پڑھوانا پڑے گا نا. واسکٹ, صدری, شیروانی, آبا, کوٹ, جبہ کہ آپ کے ہیں, آپ مسلمان ہیں, اس کو مسلمان کر دیں, دائیں بائیں بھی کر دیں. دردی کون ہوتا ہے اور لوگ کون ہے؟ جی تو عورت والا کے نعرہ ہے, عورت ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ تین مانیں گے. عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان رہی, تو آپ مرزا قادیانی دجال مرتد کو نبی کہیں گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ مرد بھی ہاتھ دائیں بائیں پہ, عورت بھی ہمارا دائیں بائیں پہ باندھتی ہے, اس میں کوئی مرد و زن کی بات نہیں. یہ شیطان نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے, اکسانے کے لیے فضولیات پر آمادہ کیا ہے. آپ اس کے بارے میں مقابلے میں سنت پر ڈٹ جائیں, تبلیغ کرے باقاعدہ, لوگوں کو واس کرے, نصیحت کرے کہ ہم مسلمان ہیں, کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے اب تک کبھی سے واسکٹ, صدریاں, شیروانیاں, کوٹ, ابائیں اونٹے سلوائے, اونٹی بالکل الٹی یوں کنارہ ہوتا ہے. اب آپ مسئلہ سمجھ کے جب اپنی قمیض کو دیکھیں گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ میری قمیض میرے ایمان کے موافق نہیں ہے, میری قمیض میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے, اور تم کون سے دلی واپس دلاؤ گے اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارا جمعہ پڑھوا. تم تو یہ اپنے آپ سے فارغ نہیں ہو. ایک بڑے عالم نے مجھے کہا, میں نے اس دن کیبل پہ دیکھا قاضی القضات امام الحرم کعبہ دکتور صالح حمید صاحب. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں, پاکستان آنے کی دعوت میں نے دی, حالات اچھے ہو جائے تو احسن العلوم میں جمعہ پڑھائیں گے, اور اتنا قریبی دوست ہے آپ اندازے جملے سے لگا لیں. تو میں نے ان کو کہا آپ مجلس شورا کے صدر ہیں, پاکستان آنا آسان ہے, تو آپ وہاں 10-15 ساتھیوں کے ہمارے نفقات پر آ پائے اور بہترین ہوٹل میں قیام ہوگا, آپ کے مقام کا تقاضا ہے, ہمارے یہاں جمعہ پڑا ہے. اس نے کہا اس طرح نہیں, میں ہفتہ 10 دن کے لیے آؤں گا اور جو نمازیں آپ پڑھاتے ہیں وہ پانچوں پڑھاؤں گا, ان میں جمعہ آ جائے گا تو جمعہ پڑھا لوں گا, اگر رمضان میں مجھے یہاں سے چھٹی ملی تو آپ کے یہاں تراویح پڑھا لوں گا, اور آپ کے طلباء کو درس دے کے ترمذی اور بخاری کا میں خوشی محسوس کروں گا. مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا ان کو بھی کہنا ہے کہ کنارہ بٹن پٹی صحیح کر لو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیکھو, پیغمبر نے کہا قرآن و سنت کو دیکھو. امام صاحب بھی ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں اور سارے جہان کے مسلمان ہاتھ باندھتے ہیں. فرق صرف یہ کہ اس پر آگے عمل نہیں ہوا, آگے عمل ہو جائے گا تو قمیض بھی سیدھی ہو جائے گی. کوٹ واسکٹ صدری آبا شیروانی اور جتنی چیزیں آپ پہنتے ہیں ان سب کا کنارہ یعنی بٹن پٹی دائیں کو بائیں پلانا ہے. اور وہ جو حدیث میں فرمایا کہ جس نے ایک مردہ سنت زندہ کی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, آسان کام ہے, ذرا اس ایک سنت کو آزما لیا. الحمدللہ 2-3 سال سے شور شرابا کر رہا ہوں, اب جا کے درزیوں کو کہتے ہیں کہ اس کو ایسا کرو تو وہ کہتے ہیں اچھا, وہ گلشن والے مولانا صاحب ان کا اثر آپ پر بھی ہوا. ایک عالمی دین مجھے کہہ رہا ہے درزیوں نے اب سیکھ لیا, وہاں بھی مجلس بھی جیسی ہو ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے ہیں. شکر ہے کہ سنتوں سے یاد کیے جاتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان ہے. ایک سنت جو ختم ہو چکی ہے, حدیث کے الفاظ ہے امید تک ماری گئی, اوہیا وہ اوہیا اسے زندگی بخشی گئی, عمل ہوا, درس دیا گیا, تبلیغ کی گئی, اس کی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, 100 تانے سننے پڑیں گے, 100 جگہ آپ کو رکاوٹ آئے گی, محنت کرو گے تو اجر پاؤ گے. بے قدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحرا اللیالی. امام بخاری نے کتاب العمرہ میں باب قائم کیا ہے, باب اجر العمرہ علی قدر النصب, حج اور عمرے میں جتنی دقتیں پیش آتی ہیں اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بس مسائل کی طرف بعض بزرگوں کا خیال نہیں ہوتا, ان کی بے عزتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. علماء دین کو, مفتیان کو, اساتذہ کو, مشائخ کو آگاہ کرنا ایک چشمہ فیضان پانا ہے, ایک نسخہ کیمیا حاصل ہونا ہے, جو وہ قبول کر لیں گے پوری امت سیدھی ہو جائے گی. مگر ان تک بات پہنچانا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد یا بتی لبتا بدو, وہ میرے والد آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے جو نہ نفع نہ ضرر کچھ نہیں کر سکتے. علماء دین فرماتے ہیں مشقت اور مشکل اس تبلیغ میں ہے جو کسی بڑے کو مقام اور مرتبے کی شخصیت کا آپ خیر کا کلمہ پہنچاتے ہیں, اللہ اجر دے گا لیکن آداب کے ساتھ. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ایک عالم دین آئے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں یار تم نے اپنے خلفاء کو ہمارے پیچھے لگا لیا,
ہوا میں کبھی کہتے ہیں آپ نماز سے پہلے ہاتھ نہ باندھے، کبھی کہتے ہیں تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنے، اور کبھی کہتے ہیں کبھی اس کی بٹن پٹی صحیح کر لیں. میں نے کہا اگر مسائل تو سب یہی ہیں کتابوں میں، الحمدللہ الحمدللہ جو مسئلہ اس کو ایک کتاب میں نہیں ملا وہ اسی وقت ان کو 1.5 لاکھ کتابوں میں دکھا دیا گیا. 1.5 لاکھ فتاوا میں یہی لکھا ہے کہ دائیں بائیں پہ ہوگا. 244 شروع ہدایت کی یہ سب میں لکھا ہے کہ قمیص کا دائیں بائیں پہ ہوگا. یوسف علیہ السلام کی قمیص ملی ہے ترکیہ میوزیم میں، امام اعظم ابو حنیفہ کی قمیص ملی ہے دائیں بائیں پہ. مرزا غلام احمد قادیانی بےمان اس کی قمیص جو ہے نا وہ بائیں دائیں پہ ہے، کالر بھی ہے، پگڑی بھی سکوں کی طرح ہے اور بٹن پٹی بھی الٹی ہے اس کی. ظاہر ہے شیطان کا کام شیطانوں والا ہے، ورنہ اس کو وہی آ رہی تھی، الہامات ہو رہے تھے انگریز کی طرف سے، یہ عقل نہیں تھی کہ لباس بھی شریعت کے مطابق پہن لے. خدا جھوٹے کو رسوا کرتا ہے. تو ایک نظام جو طاعات کا ہے، عبادات کا ہے، جیسے نماز کا ہے، اس نماز میں ہم قیام، قرات، ثنا، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قاعدہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اس نماز سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اسلام میں شرک ناقابل برداشت ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین جیسے نہ بنو. مشرق کی کہاں نماز ہوتی ہے؟ مشرق اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو درگاہوں سے بھی مانگتا ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین ویسے پڑھتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہمیں مزارات والے اور کبو چبو والے درگاہوں سے سب کچھ مل رہا ہے. تو اس کی نماز نماز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے مشرکین کی نماز ذکر کی سورہ انفال میں، وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں پڑھتے تھے یہ نماز بیت اللہ میں، الا بکاء و تسبیح، مگر سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر، یہ ان کی نماز تھی. وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء و تسبیح، پتہ چل گیا کہ نماز تب نماز ہو جب سنتوں کی نماز ہو. پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق نماز. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، دل چاہتا ہے کہ اس کا ترجمہ کروں، اگر زندگی رہی، خیر و عافیت رہی، اللہ پورے پاکستان و شہر میں امن نصیب فرمائے، سب مسلمانوں کو اللہ اچھے اور خوشی عزت کے دن عطا فرمائے. آئندہ جمعہ اس کی زیادہ وضاحت کروں گا. یوم یتذکر الانسان ما سعا، قیامت کے دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو سامنے لائی جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کو دکھانی ہے، جو وہاں جانے والے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے. فاما من طغا، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھا، دنیا کی آخرت ڈبوئی، اور دنیا کے لیے علم چھوڑا، اور دنیا کے لیے علماء اور اہل دین پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کے لیے دین اور دین کے علم کی تحقیر کی، اہانت کی، سکی کی، اور اس میں پارٹنر رہا، شریک کار رہا، رکن رہا. حدیث میں ہے اگر کوئی گناہ پتھر کے نیچے اندھیرے میں کر لے، ایک نہ ایک دن اللہ اس گناہ کو پتھر کے اوپر لے آئے گا اور سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہی وہ مجرم ہے، یہی وہ جرائم پیشہ ہے، چھپے گا نہیں. فاما من طغا، پس جس کسی نے سرکشی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی سے اختیار کیا، کھانا پینا، کپڑا پہننا، شادی کرنا، خوشی، یہ ترجیح نہیں ہے تو دنیا ضروری ہے. ترجیح اس کو کہتے ہیں کہ دین سامنے تھا اور آپ نے یہ لے لیا، علم پر مٹی ڈالی اور آپ نے جہل، فسق اور لعنت کی چیزوں کو اختیار کرنے کی، یہ ترجیح، یہ مقابلہ جو آپ نے اختیار کیا اور غلط چیز کے حق میں ووٹ دے دیا، اس کا آپ سے پوچھ ہوگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, جہنم ایسے لوگوں کا آخری ٹھکانا ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو رب کے مقام الوہیت سے ڈرا رہا یا رب کے حضور خود کھڑے ہونے سے ڈرا رہا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى,
اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانا ہے. اللہ نصیب فرمائے. آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ قرآن کا اعجاز اور بلاغت آپ کے عقل و فہم میں آئے, اور آگے چل کر مجھے اس پر معلومات اور اپنے مواعظ کی عمارت کھڑی کرنی ہے. بہت لمبے موضوعات بیان کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی, تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ نازعات 30واں پارہ کے دوسری سورت کے آخری رکوع کی چند آیات ہے. وآخر دعوانا الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر, لا
جل وعلا, صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى إلى يوم الجزاء, ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الدين والنصيحة, رواه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم كريم, ملك درن وبر رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا, وسبحان الله بكرة وأسفيلا, الله أكبر كبيرا, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. فقال صلى الله عليه وسلم, أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم, لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
حکایت یہ آئی سے کئی بار پہلے ٹی وی پر کرکٹ میں ایک اصلاحی پروگرام آپ نے مطلقاً ناجائز کر, یہ ٹھیک بات ہے, اسی طرح خیال تھا اور فتویٰ رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں اسلام کے دفاع کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں آتے ہیں اسلام کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہیں وہ اہل نہیں ہیں، اور ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین کے نمائندے ہیں. اب آپ دیکھیں عامر لیاقت آتا ہے باقاعدہ، اس کو پورا شعبہ اسلامیات دیا ہے، وہ دوسری طرف گویا ہے، ڈانسر ہے، سب کچھ ہے، ادھر عالمی دین ہے، وہ آن لائن میں عالمی دین ہے، اور تمام اہل یعنی بدعت کو آگے پیچھے کر رہا ہے. بڑی مشکل سے کسی ایسے اہل حق کو دیکھتے ہیں جو کسی کام کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خوف ہے کہ آنے والی نسل گرفت نہ کریں کہ آپ نے اس فتوے دے کر کے راستے بند کیے تھے، تو اس لیے ان کے حالات سے واقف ہونا اور جواب کی تیاری کرنا یا تازہ دم خبریں سننا، اور اس کے سلسلے میں کل کیبل پہ اعلان ہوا کہ فلان جگہ ایک رافضی مارا گیا، تو اس کا رد عمل فوراً مدرسہ میں جایا جاتا ہے. اگر یہ نہ دیکھا جائے، اطلاع نہ ہو، تو ہمیں اگلے دن پتہ چلے گا طلبا پر آپ کو ڈھیر ہو چکے ہیں. اس لیے اس زمانے میں شر و شر اور افساد مصرف کے تفریح کے لیے وہ لوگ جو تان ٹکو اور ساز گانے آرام سے پروگراموں سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور صرف خبریں افسر اسلام دشمنوں کو جوابات دینے کے لیے اس مکروہ اور ناپسندیدہ آلے کا استعمال کر سکتے، دجال کہاں سے ظاہر ہوگی؟ ہوئی یہ کہو گے دجال کو اور بنانا، دجال مر گئے، اس کی بیوی کا نام ہے جساسا، یہ بیوی دونوں ہیں جساسا، یہ دونوں جو ہمیں نٹ کا ایک شہر ہے وہاں سے اٹھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے اور دنیا میں پورا چکر کاٹیں گے سوائے مدینہ منورہ کے، اور ہم جگہ پہنچیں گے، اور پھر القدس میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے بابل الدم میں مارا جائے گا. کیا ماں اور باپ کے انتقال کے بعد جائیداد پر بھائی اور قابل ہے، اس کے لیے قرآن سنت کیا فرمانا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے جائیداد میں برابر شراکت ہوگی، وراثت میں بھائی اور بہن شریک ہوں گے، بھائی کے دوہرے دو حصے، بہن کا ایک حصہ. قابضین کی کوئی حیثیت ہے وہ غاصبین غلط روح ہے، وہ شریعت ان کو اٹھانا جاتا آپ کو دنیا کرتے تھے جہاں میں مجھے بھی نہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہا تھا، لیکن مخروع وقت شروع ہونے سے پہلے سجدے تلاوت آ گئی اور میں نے سجدے کر لیا. ٹھیک ہے، سجدے کر سکتے آپ، مجھے اشراق کی نماز کے بعد سے اجلاس کرنا چاہیے، نہیں بالکل اہم ہو گھڑی جس میں نماز مقروع ہو، تو اس میں تو فتویٰ یہی آیا ہے کہ نماز فجر پڑی ہے اور بالکل تاخیر کرنا اظہار محض کرنا نامناسب ہے. فجر کی دو سنتوں میں کون سی سورت میں پڑھنا بہتر ہے؟ کافرون اور اخلاص. ایک شخص جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی جوان اولاد ہے، کیا وہ شخص اب شادی کر سکتے؟ کیوں نہیں، جو شوق ہے اور ہمت ہے ضرور کرے. اگر زور کی نماز کی دوسری یا تیسری رکعت میں ہم بول اس کے بعد تو ہم بھول نہیں کرے ہتھیار. سر زمین نے کہا کہ صاحب تفصیل کر کے کہا ہوگی کہ یہ صحیح ہے، یہ ساری زمین کی باتیں کمزور ہے، بے بنیاد ہے اور افسوسناک ہے. ایک عالم نے فرمایا کہ جو شخص اور داڑھی کاٹے وہ عملی بھی دیتی ہے، اور اس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے عبارت کی عبارت کی قبول نہیں کیا، یہ رائے درست نہیں، عملی تو نہیں ہے، اعتقادی ہے، وہ داڑھی کاٹنے میں جائز سمجھتا ہے، نہایت خطرناک اندیشہ ہے کہ عبادت رب نہ ہو. مجاہدین کے لیے ہمیشہ اللہم اعز الجہاد والمجاہدین. ایک آدمی مساوی رات دن تو بھی کرتے، لیکن دوسرا شخص جہاد میں ایک گھنٹہ گزارتے، بشرطے کہ وہ جہاد ہو، دہشت وحشت نہ ہو. شیخ المعقول والمنقول یہ وہ شاہ نے کس خدا کی قسم آج کے بعد میں داڑھی کاٹوں گا نہ کٹرواؤں لیکن بعد میں داڑھی کو واپس کاٹ دیا اس کا کیا ہوگا میں قسم کا کفارہ دے گا دس مسکینوں کو دو وقت کھانا دے گا اور تو وہ استغفار کرے کیا ایک عام آدمی ہمارے قربان کا آئے تو تبھی گستاب کر سکتے ہیں کبھی ہی بھائی کہتے کہ علمی مسائل اور قدم نہیں بولتے غلط کہتے مارک القرآن اردو دان طبقے کے لیے لکھی گئی ہے تمام اردو پڑھنے والے بیان القرآن مارک القرآن تفسیر شیخ الہند قواعد عثمانی یہ سب پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے البتہ جہاں مشکل پیش آئے کسی عالم دین سے مشورہ کر آپس میں استعمال ہونے والی پینسل پیپر وغیرہ جو کوئی ذاتی کام کے لیے کوئی حرج نہیں بشرطے کہ دفتری کام میں حرج نہ آئے دفتری کام کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی کوئی کام کر لیا ہے تب آج درست سے اور اگر اپنے کام سے وہاں کا الگ واقع ہوتا ہے تو نہ جائے کیا بینک سے بغیر سود کے قرض لے سکتے ہیں بیشتر اوقات کھانے پر بیٹھ کر جب کھانا شروع کر دو تو فون آ جاتا ہے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے کیا یہ ناشکری تو نہیں ہے کہ اللہ کرے گا پڑا ہوا ہے اور میں خون پر مصروف ہوں فون والوں کا ویسے دین ایمان نہیں ہوتا وہ جب جس کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ بات نہ کرے تو نوالے کو بھی بہانہ بناتے ہیں کیا کھانے کے دوران گفتگو کرنا ناجائز ہے کھانے کے دوران گفتگو نہ کرنا بخیلوں کا کام ہے خوشرم گفتگو دینی گفتگو مسئلے مسائل یہ تو عموماً کھانے کے دسترخوان پر بیان ہوتے ہیں آپ اتنا کہہ سکتے کہ اس وقت میں مصروف ہوں فارغ ہو کے میں آپ کو فون کر دوں یا دس منٹ بیس منٹ بعد آپ مجھے دوبارہ رابطہ کریں میں اپنے بیٹے کا نام حسیب رکھنا چاہتا ہوں کیا عبد الحسیب ٹھیک ہے رکھنا بہتر ہے یا حسیب اللہ نہ عبد الحسیب ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اسماء میں سے یا حسیب استعمال ہو سکتا ہے دونوں میں عام طور پر عبد الحسیب مناسب ہے وہ دراصل حساب کرنے والا اللہ ہے شکریہ کرتے کہ امام صاحب نے یہ کیا کرے سو تیرہ ہے تو انکار کیا کہ بسم اللہ پر سورت کا حرض نہیں ہے تو امام صاحب نے یہ کہ بسم اللہ پر سورت کا دیجیے قرآن بھی تعریف کی کہتے ہوئے جاتے امام صاحب نے ایک سو تیرہ ہے تو انکار کیا ہے تو حضور باتیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سورتوں کے فرق بتانے کے لیے یہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے تو ایک آیت ہے امام اعظم اور امت کہتے ہیں اور بقیہ سورتوں کے شروع میں جو لکھا گیا ہے یہ امتیاز کے لیے لکھا گیا ہے کہ سورہ آراف ختم ہو گئی انفال شروع ہو گئی سورہ توبہ ختم ہو گئی یونس شروع ہو رہی یونس ختم ہو گئی ہود شروع ہو رہی ہود ختم ہو گئی سورہ یوسف شروع ہو رہی تو ہر سورت کے شروع میں آیت بسم اللہ ہے ہی نہیں تو ان کا اور وہ اس منہ سے کہتے ہیں رہا تو وہ تو خود قرآن کو آسمانی کتاب نہیں ماننا ہے میرے والدین کی صحت میرے لیے پاک حلال عافیت والے روزگار اور اس کے حلال کی دعا اللہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ اللہ تعالیٰ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بیماروں کو صحت شفا دے ہمارے عزیز دوست ثناء اللہ بھانی ان کے گھر میں بھی کوئی عارضہ ہے دعا فرمائے اللہ پاک انہیں کامل صحت دے شفا دے تندرستی دے اور ان کی کاوش اللہ قبول فرمائے ایک اور نئے دوست عرفان ان کی چھوٹی سی منی ہے ہبا انہیں کوئی موزی مرض لائے دعا فرمائے اللہ اس پوری مرض کو واپس فرمائے اور بچی کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ ان کے غم ہم دور فرمائے اللہ ان کے ہمارے صدمے دور فرمائے ایک اور ہمارے افغانی دوست اور ویسے تو بہت ہی مشہور ہے افغانیوں کی دعائیں کراتے ہیں یہ اور وہ، لیکن اب پتہ چلا کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ایک موزی مرض میں مبتلا ہے. اللہ انہیں بھی جلدی صحت دے، زندگی دے، صحت دے، شفا عطا فرمائے. جتنے حاضرین ہیں ہم سب کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، تینوں دنیا کی سرخی مراد عطا فرمائے، پریشانیاں دور کر فرمائے. اور جہاں کہیں مسلم مومن بیمار ہے، چھوٹی اور بڑی بیماری میں، گھر میں، اسپتال میں، ملک میں، بیرونی دنیا میں، اللہ تعالیٰ عزائم رحمت شفا متوجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مدارس، مساجد، علماء، طلباء، شاعر دینی ملت کی حفاظت فرمائے، حکومتوں کو ملک کی تعمیر کی سوچ فکر صلاحیت عطا فرمائے، شر فساد کی باتوں سے ان کو اللہ بچائے، سیاستدانوں کو خود غرضی اور مفاد پرستی کے بجائے ملک و ملت کی خوبری نصیب فرمائے، ہمدردی نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير.